السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام وخواتين الإسلام،
respected brothers and sisters،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی فکر ہم میں پیدا فرمائی.
It is the greatest mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that he has put the effort of the deen, importance of the effort of the deen in us.
جب دین کی فکر امت میں آ جاتی ہے، دین کی طلب آ جاتی ہے، تو پھر دین کے تمام شعبے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
When someone had this demand of the deen, then all of the branches of the deen will blossom.
اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے دین کی طلب امت میں لانے کی جدوجہد شروع کی.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ filled the قبر of حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ with the most nur that he built the demand of the deen in the ummah.
کیونکہ تبلیغی محنت کی بنیاد اسی پر تھی کہ امت میں دین کی طلب آ جائے.
Because the work of tabligh is based upon one desire, the work of the deen.
اس لیے کہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے، اس لیے ایمان پر محنت شروع کی گئی.
Because it is based upon iman and in order to gain iman we must work hard for it.
اور جب امت میں دین کی طلب آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے دین کے سارے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ امت میں زندہ ہونا شروع ہوتے ہیں.
When the ummah has desire for the deen, it is obvious that all of those demands that the deen has along with it will also be fulfilled.
طلب اور ایمانیات کی مثال بنیاد اور پلروں کی سی ہے.
Desire and demand is just like the example of pillars of a building.
اور پھر جب پلر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تقاضے آتے ہیں. تقاضوں کی مثال لیونگ روم ہے، بیڈ روم ہے، کچن ہے، باتھ روم ہے، ڈائننگ روم ہے، یہ سب یہ تقاضے ہیں گھر کے.
When pillars of a building are made to stand, then all of the demands of the building are fulfilled. The living room, the bedroom, the kitchen are all part of the demands of the building.
اگر بنیادیں نہ ہوں تو تقاضے پورے نہیں ہو سکتے.
If there is no foundation, then the needs and the demands cannot be fulfilled.
اس لیے جو لوگ خالی بنیاد کی بات کرتے ہیں ان کو پوری بات کی فہم نہیں ملی.
That's why those who speak only about the foundations, they don't have a complete understanding of the building.
اور جو تقاضے پورا کرنا چاہیں اور امت میں بنیادیں ہی کھڑی ہوئی نہ ہوں تو وہ تقاضے کیسے پورے کر پاتے.
And those that want to fulfill the needs and the demands and yet there is no foundation of the building, how will they be able to build upon it?
اسی لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ جب امت اس محنت پر آئے گی تو پھر دین کے جو پورے تقاضے ہیں، مسجدیں بننے کے تقاضے، مدرسے قائم ہونے کے تقاضے، تزکیہ اور تربیت کے تقاضے، حلال کھانے کے تقاضے، حلال کمانے کے تقاضے اور حقوق کے ادا کرنے کے تقاضے، یہ سب تقاضے امت پورے کرنے پر آئے گی.
That's why Hazrat Mawlana Ilyas Sahab Rahmatullahi Alayh, he says that when the ummah comes upon building, when they come upon the foundations and they build them, then they will go one by one to fulfilling all of the needs about building the masajid and the madaris and all of the different needs of eating halal and etc. when they have a good foundation.
ابھی یہ تقاضے ہی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے تھے کہ یہ امت کے اجتماعی تقاضے ہیں کہ امت کو اس پر قائم ہونا ضروری ہے.
These that were mentioned so far to you are merely needs and demands of the ummah.
اور یہ تو کچھ ہیں اس میں سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں.
And these are just some amongst which we are responsible.
امت کو تو بہت کچھ کرنا ہے.
The ummah has much else to do.
اس لیے کہ پورا دین اس کا ایسا ہے کہ جو پوری زندگی پر حاوی ہے تو کام بھی اس کو بہت کرنا ہوگا.
Since the deen encompasses entire life, obviously the work is that big as well.
اس وجہ سے یہ جو تقاضے ہمارے ہیں یہ ہمارے ہیں اور ہمارے دین کے ہیں اور ہماری ذمہ داری کے ہیں.
So this means these demands that we have, these are for our deen and these are our demands and our needs.
پہلے جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھی تو مسلمانوں کے جو گورنمنٹ والے ہوتے تھے, حکمراں طبقہ ہوتا تھا, وہ ان تقاضوں کو ٹیک کیئر کرتا تھا. اور ان تقاضوں پر آنے والے مصارف کو, اس کے انتظامات کو, اس کے اخراجات کو, ان کی ساری چیزوں کو وہ لوگ ذمہ دار ہوا کرتے تھے.
And the organization of fulfilling these needs in terms of the monetary funds, in terms of all of those powers that are needed, were taken care of those that were in charge.
Baitul Mal hota tha, Baitul Mal se ye taqaze poore hote the.
There was a Baitul Mal, and from this Baitul Mal fund, all of these needs were fulfilled.
Jaise government ka khazana hota hai, usse sare taqaze poore hote hain.
Just like when a government has a budget, all of the needs of the country are taken care of from there.
بلدیہ کے سارے تقاضے جو ہوتے ہیں, اسکولوں کے سارے تقاضے جو ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے سارے تقاضے جو ہوتے ہیں, ہیلتھ کیئرنگ کے سارے تقاضے جو ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ حکومت پورا کرتی ہے. تو یہی صورت پہلے اسلامی تقاضوں کی مسلم حکمرانوں کے پاس ہوا کرتی تھی.
Just like the government takes care of all of the infrastructure needs of the country, the school needs, the education needs, the food and the environmental needs, similarly the government at that time, our Muslim government, would take care of all of these needs of the Muslim Ummah.
جب مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا,
when the backbone of the Muslims was broken,
اور مسلمان پوری دنیا میں منتشر ہو گئے,
and the Muslims were separated and divided in the entire world,
اور بغیر چرواہے کے بھیڑ بکریاں بن گئے,
and they became a flock without a shepherd,
تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آیا ان کو صرف زندہ رہنا ہے یا دین کے تقاضوں کو بھی زندہ رکھنا ہے. جانوروں کی طرف صرف زندگی گزار کے چلا جانا ہے یا اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر ہے.
So we live like animals and live through it just like animals do by eating and drinking, or do we fulfill the needs of the deen?
علماء کرام نے اس شعور کو زندہ کیا مسلمانوں میں کہ ہم مسلمان ہیں, تو اسلام ہمارے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے, تو جو اس کے تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہوں گے. اس لیے پھر مسلمانوں کو ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر برڈن ڈالنا پڑا.
So for the Muslims to fulfill all of these needs, the Muslims have to take all of these burdens on their own shoulders.
اور یہ ان کے لیے برڈن نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوگی. یہ ان کے لیے مصیبت نہیں بلکہ اللہ پاک کی نعمت ہوگی کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان کو یہ چانس دیا, موقع دیا.
This wasn't a trial or a calamity for the Muslims, rather it is a great opportunity for the Muslims.
اس لیے کہ جب دین کے تقاضے پر کوئی مسلمان اپنے طور پر حصہ لینے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ بھی اس کو ذاتی طور پر عنایت کیا جاتا ہے.
So when the Muslims come forth to fulfill the needs of the deen on their own, Allah subhanahu wa ta'ala comes forth to reward them on his own.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی امت کے ذہن کو ایسا بنایا ہے کہ تم کو دین کی نصرت کرنی ہے.
For this reason Allah subhanahu wa ta'ala built the minds of this ummah that they must do the nusra and the help of this deen.
Chahe nusrat ka intizam karne wali ko government paayi jaye ya na paayi jaye, musalman hota hai ansarullah mein se.
Whether there be a government there to fund those needs or not, the Muslims must be the ansar, the helpers of Allah.
Kunu ansar Allah, iman walo Allah ki madad karne wale bano.
Become the helpers, ansar of Allah subhanahu wa ta'ala.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا لفظ کتنا بھاری ہے اگر آپ سوچیں کہ اللہ کیا ہوتا ہے, اس کو اللہ پاک اپنی مدد فرما رہے ہیں تو آخر وہ کتنا بڑا انعام کا کام ہوگا, کتنی بڑی چیز ہوگی کہ اللہ نے اس کو اپنی مدد بتایا.
If you think how great Allah subhanahu wa ta'ala is and he attributes this help to himself, how great and magnanimous this help must be in of itself.
اور رسول کی نصرت بتایا.
And Allah subhanahu wa ta'ala said, help the messenger.
نصرت الگ چیز ہوتی ہے اور عبادت اور نیکی الگ چیز ہوتی ہے.
نصرت and help is one thing, worship and عبادت is another thing.
جو ہم اطاعت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں, اس کو نصرت نہیں بولتے.
When we obey the message of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, this is not called help.
حضور کے طریقے پر معاشرت اختیار کرنا, حضور کے طریقے پر لباس اختیار کرنا, کھانے پینے میں سنتوں کا اہتمام کرنا, رہنے سہنے میں سنتوں کا کرنا, شادی بیاہ سنت کے طریقے پر کرنا, ختنے کا نظام زندہ رکھنا, یہ نصرت میں شمار نہیں ہوتا ہے. اس کو نصرت نہیں کہتے.
Fulfilling all of the sunnah, walking, talking, eating and all the different walks of life is not called nusra.
Nusra جو ہے اس کام کو کہتے ہیں کہ جس میں دین کی حیات اور دین کی اشاعت اور دین کا پھیلاؤ اور دین کا نفع دوسرے تک پہنچنے کی شکل بنتی ہو.
Nusra means to keep this deen alive and spread it to others.
इसी वजह से नुसरत का हक अलग रखा गया दीन के और इत्तेबा का हक अलग रखा गया.
For this reason, Allah subhanahu wa ta'ala kept different rights and obligations for nusra, helping and ibadah separately.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक एक जगह बयान किए गए.
In one place, the rights of the Messenger sallallahu alaihi wasallam were mentioned.
उसमें ये फरमाया कि فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
For this reason, Allah subhanahu wa ta'ala said, الَّذِينَ آمَنُوا, those that believe in him, وَعَزَّرُوهُ, and they have the utmost respect and awe for him, وَنَصَرُوهُ, and then they help him. For them it is a great
thing. نَصَرُوهُ کے بعد ایک اور ہے وَتَّبَعُوا, اور اتباع بھی کریں.
And they follow him, وَتَّبَعُوهُ.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرو الگ ہے, اتباعو الگ ہے.
That means nusra and اتباع, helping and following are two different things.
یہ الگ الگ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اتباع ذات کی حد تک محدود ہوا کرتی ہے, نصرت متعدد ہوا کرتی.
This is because اتباع, following, is related to oneself and nusra is related to others.
تو وہ تمام کام جس میں اسلام کا تادیہ ہو, دین کے کسی بھی کام کا تادیہ ہو, وہ نصرت کہلاتا ہے.
Those things in the deen that related to others, that's called nusra.
اور یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی پہلے دن سے اللہ نے رکھی.
And this is the responsibility of each and every Muslim from the first day.
چاہے مسلمانوں کی ذمہ داری کو کوئی دوسرا نبھانے والا رہے یا نہ رہے.
Whether there is someone to fulfill those needs or not.
اس لیے مسلمان جس کنڈیشن میں بھی ہوگا یہ ذمہ داری اس پر آ جائے گی.
For this reason, in whatever situation a Muslim is in, that is the responsibility.
اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے دین کی حفاظت اور دین کی نصرت ہمارا فرض ہے.
In those calamities and situations we are passing by, helping in nusra of the deen is an obligation of us.
اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو, یہ جو تقاضے ہوں گے خاص طور پر اس ملک کے اندر اور جن حالتوں میں مسلمان یہاں سے گزر رہا ہے, اس حالت کے اندر امت مسلمہ کے دین کے تقاضوں کو لینا اور ان دین کے تقاضوں پر اپنے وقت کو, اپنے مال کو, اپنی صلاحیت کو لگانا, یہ نصرت الدین اور نصرت الرسول اور نصرت اللہ میں آئے گا.
In this difficult time and tribulations and calamity that the ummah is passing through, helping the ummah and fulfilling their needs, this will be the nusra of the deen.
اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سچے ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو دوسرے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں اور نصرت کرتے ہیں. والذین کیا ہے وہ, والذین آووا ونصروا اولئک هم المفلحون, جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی وہ کامیاب ہوتے ہیں.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, those that awo, they sheltered, wanasaru, and they helped, those are the muflihun, the successful.
اس لیے علماء نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنی صلاحیتوں سے دین کو اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہونا چاہیے.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, the Muslim must always be ready with all of his capabilities to help the deen.
اور اللہ پاک ہی کی دی ہوئی امانت ہے جو کچھ ہمارے پاس جان ہے.
And this is a responsibility, amana, trust from Allah subhanahu wa ta'ala.
جو جان ہے وہ بھی.
Those that know for them.
نہیں, جو ہماری, جو ہمارا نفس ہے, جو ہماری جانیں ہیں,
ہماری باڈی,
اور جو ہمارا مال ہے وہ بھی امانت ہے.
And those that are related, that which is related to our mal and our wealth, that's also amanat just from Allah.
اپنے ناخن سے لے کے اپنے سر کے بال تک ایک چیز کے بھی ہم نہ خالق ہیں نہ مالک ہیں, نہ ہم نے اس کو خریدا ہے نہ بنایا ہے.
From head to toe, we are neither the owner of it, nor the creator of it, nor the maintainer or sustainer of it.
باڈی میں ایک چیز بھی ہماری نہیں ہوتی, نہ ہمارے ماں باپ کی ہوتی.
Nothing in our body is belongs to us nor our parents.
افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اللہ تعالیٰ ماں باپ سے فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں.
Allah subhanahu wa ta'ala says, do you see that which you put, is it Allah that creates or are you the creator?
اگر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا پیدا کرنا تو سب چاند کے ٹکڑے بیٹھے رہے ہوتے ہیں.
If the parents had created children, they would become a part of a star, each and every child.
اور کوئی یہاں وہاں کیوں پیدا ہوتا, سارے مکہ مدینہ میں ہوتے ہیں.
No one would be born anywhere else but مکہ and مدینہ.
اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس لیے ہماری باڈی ہماری نہیں ہوتی.
So in the hand of Allah, for this reason, our bodies are not our own.
اور نہ ہم کو جو امان نعمتیں اللہ نے ہمارے آفاق سے دی ہیں, باہر کی جو ہوتی ہیں ہماری باڈی سے ہٹ کر, ان کو آفاقی نعمتیں کہتے ہیں, وہ ہماری ہیں.
Nor our external benefit, our external blessings belonging to us either.
وہ پوری کی پوری اللہ پاک کی ہوتی ہے.
Those all belong to Allah subhanahu.
یہی وہ سیکرٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی جان کا نقصان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے.
This is the secret reason for which we cannot harm ourselves.
खुदकशी क्यों हराम है इस्लाम में?
Why is suicide haram in Islam?
इसलिए कि आपकी होती नहीं है बॉडी की आप इसको खुदकश कर दें.
Because this body does not belong to me, how can I kill it?
अगर कोई आदमी ब्लेड लेके अपनी उंगली काट ले इस्लाम में ये जायज है क्या नाजायज है? अगर इसकी है तो भाई तुझे क्या, मैं काट लूँ कुछ भी कर लूँ, जायज नाजायज क्यों होना चाहिए, गुनाह क्यों होना चाहिए इस बात पर?
If it belongs to me, then what would be the sin in doing it?
नहीं, ये हराम है और इस पर गुनाह होगा, अल्लाह ताला की तरफ से सजा होगी.
Rather, this is haram, a sin, and Allah will punish us.
क्यों? इसलिए कि आप कौन होते हैं इसको काटने वाले?
Because who are you to cut your finger?
एक आदमी ने अपने डॉलर को पानी में डाल दिया, जायज है ना जायज है?
A person threw his dollar in the water, is that allowed for him?
अगर ये पैसे आपके हैं तो आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहे फेंके.
If it's your own money, throw it wherever you want.
वो गुनाह का क्या मतलब है?
So why would it be a sin?
अल्लाह पूछेगा क्यों?
Why would Allah ask?
इसलिए कि वो अल्लाह का है.
Because it belongs to Allah.
आप कौन होते हैं उसको पानी में फेंकने वाले?
Who are you to throw in the water?
तो जान हमारी नहीं होती, इसलिए माल हमारा नहीं होता और नियमतें हमारी नहीं होती. हक्ताला शानों ने जान और माल की नियमतों को अपना कुर्ब और अपनी रजा और जन्नत के दरजात और जन्नत हासिल करने के लिए सबब के तौर पर, जरिए के तौर पर हमें मरहमत फरमाई है.
That's why Allah gave our souls and our wealth, it means to get closer to Allah and to get higher and higher the levels of Jannah.
حق تعالی شانہ نے ذریعہ دیا ہمیں اس دنیا میں اپنے قرب کا.
Allah subhanahu wa ta'ala made it a means of getting closer to Him.
اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے.
That's why Islam taught us that our life and our death is for Allah.
اور ہماری بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے.
Our bodily عبادات and our عبادت related to our wealth, monetary عبادات only for Allah.
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتي لله رب العالمين.
Say that my salat, my life, my death are all for Allah, the Lord of the universe.
Salat se murad badani ibadatein hain aur nusuk se murad mali ibadatein hain.
Salat is ibadat ibadat, nusuk is zamanat ibadat.
Banda hai Allah ke ibadat ke liye.
A slave is only for the worship of Allah.
Aur ibadat zuban se hoti hai, badan se hoti hai, maal se hoti hai.
Ibadat is through the tongue, through the body and through wealth.
इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये तीनों हदीये रखे.
That's why when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Mi'raj, three things were put in front of him.
At-tahiyyatu lillah. Jitni zubani ibadatein hain wo sab aapke liye hain.
At-tahiyyat, all verbal ibadat are for you.
Was salawat. Jitni mali ibadatein hain wo aapke liye pesh hain.
And all monetary ibadat.
بدن عبادت ہے اللہ کے لیے.
اور بدن عبادت صلوات ہے تو اللہ.
و طیبات جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں.
And all monetary عبادت ہے تو اللہ.
تو زبان بھی صرف عبادت ہی کے لیے ہے, جان بھی عبادت ہی کے لیے ہے اور مال بھی عبادت ہی کے لیے, اور حضور عبادت ہی کرتے تھے.
The tongue, the body, the wealth is all for عبادت.
اگر اللہ کی مرضی کے لیے آدمی جان و مال کو اپنی ذات پہ بھی لگائے تو وہ عبادت ہی ہوتی ہے.
If for the pleasure of Allah a person uses his self and his wealth, it is the ibadat of Allah.
Allah ke liye duniya deen ho jati hai.
For Allah the use of the dunya becomes the means of the deen.
Aur ghairullah ke liye deen duniya ho jata hai.
And everything else besides Allah becomes dunya.
Agar namaz padhi jaye lekin Allah maqsood nahi hai to wo namaz dunya hai.
If someone prays but the objective is not to please Allah, that salah becomes a means of dunya.
Roza rakha jaye aur shariat ke mutabiq nahi hai to wo dunya hai.
If someone's fasting but not according to sharia, that's merely dunya.
To dunya Allah ke liye deen ho jati hai.
For Allah dunya becomes deen.
Aur deen baghair Allah ki marzi ke baghair wo dunya ho jata hai.
If it's for some other purpose but the pleasure of Allah, then deen becomes dunya.
Aur sarkare do alam sallallahu alaihi wasallam ka to har harkat aur sukoon deen hi tha.
And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, each and every movement and non movement was for the deen.
Isliye ye teen cheeze pesh farmayi hain, tahiyyatu lillah was salawat wat tayyibat.
For this reason it said salat tahiyyatu lillah was salawat wat tayyibat.
تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں تین چیزیں دی ہیں.
In faith of Allah subhanahu wa ta'ala gave three things.
حق تعالی شانہ نے ہر چیز کا مقابلہ رکھا ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala kept a response for each and every
one. اسی وجہ سے فرمایا السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala said السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ.
زبانی عبادت کے مقابلے میں سلامتی ہے.
In place of verbal ibadat, we get salam and peace.
بدنی عبادت کے مقابلے میں رحمت ہے.
In place of bodily ibadat, we get rahmah and mercy.
مالی عبادت کے مقابلے میں برکت ہے.
In place of the monetary ibadat, we get barakah and blessing.
تین ادھر سے گئی تین ادھر سے آ گئی. اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی امت کو یاد کیا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کیونکہ اس کے اندر پھر دوسری چیزیں انکلوڈ ہو گئی ہے کہ جملے میں.
Then Allah subhanahu wa ta'ala said, then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam added salam and peace upon the slaves of Allah, in that all the other issues of issues were incorporated.
اس لیے میرے دوست بھائیو, ہم مسلمان ہیں اور اسلامی اعتبار سے ہمیں جینا جینا مرنا ہے, تو پھر ہمیں یہ ذہن بنانا پڑے گا. سب سے پہلے مائنڈ پریپریشن ہوتا ہے, ذہن بنانا ہوتا ہے, میکنگ مائنڈ ہوتا ہے. ہم ذہن بنا لیں کہ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے.
For this reason we have to make up our mind, we have to live for Allah, and when we die for Allah.
لا تموتن الا وانتم مسلمون, تم کو مرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ پکے مسلمان ہو.
لا تموتن الا وانتم مسلمون, you are not allowed to die until you are proper Muslim.
لا تموتن نہیں کا صیغہ ہے, نہیں کا مطلب ہوتا ہے نہیں کرنے کا حکم. مرنا نہیں ہے تم کو, تم کو مرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم مسلمان ہو.
There's a prohibition, you are not allowed to die until you are Muslim.
یہ کیسی عجیب بات ہے, اللہ پاک کی کہہ رہا ہے کہ آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے.
What an amazing word, you're not allowed to die.
کیونکہ مرنا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کب مرو گے, اس لیے تمہیں انتظار نہیں کرنا ہے مسلمان بننے کے لیے پکے, بلکہ تمہیں ہر وقت پکے مسلمان رہنا ہے, کیونکہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور موت بغیر اسلام کے تمہیں منع کی گئی ہے, لہٰذا تمہیں ہر وقت اسلام پہ رہنا ہوگا.
Since you don't know when you're going to die, you better remain prepared that when that death comes you're a proper Muslim, because you're not allowed to die unless you're a proper Muslim.
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھایا.
That's why Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم taught us the path of ibadah.
ہمارے مال کو انتہائی قیمتی بتایا.
And he said our wealth is extremely valuable.
اور ہماری جان کو انتہائی قیمتی بتایا.
And he said our souls are extremely valuable.
اور ہمارے نالج اور صلاحیت کو اللہ نے انتہائی قیمتی بتایا.
And our knowledge and our capabilities and qualities are extremely valuable.
اگر اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو,
if we use it for the path of Allah,
اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, اور اگر اس کے لیے استعمال نہیں ہوا یہ, تو یہ تباہ کرنے والی چیز ہے. ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ لا حسد الا فی اثنتین, رشک جو ہے نا سوائے دو چیزوں کا کسی چیز میں جائز نہیں. رجل آتاہ اللہ علما, ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے.
One man that Allah gave him knowledge and he teaches people.
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ.
And a man that Allah gave him wealth and he made him such that he had to spend it.
مسلط کر دیا اس کو, اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنے پر. وجہ اس کی یہ کہ علم ایسی صلاحیت ہے کہ جتنے لوگوں تک پہنچ جائے گا یہ, اس پر لوگ عمل کر لیں گے, بیٹھے بٹھائے اس کے اکاؤنٹ میں وہ عمل آ جائے گا. کتنا وقت لگتا ہے مسئلہ بتانے میں؟ ایک ہزار رکعت سے زیادہ ثواب ملتا ہے صرف ایک مسئلے کو جاننا.
So no one masala, it gives you the reward of more than 1,000 rak'ah.
Batane mein kitna sawab hoga?
What is the reward then you think of the
jitno ko bataya jaye utno mein kitna sawab hoga?
Each and every person you explain, you get that much sawab.
10 lakh aadmiyon ko aapne bata diya, 10 lakh ne amal kiya, wo 10 lakh amal aapke account mein.
You told a million people and a million people acted upon it, the million people's actions are in your account.
اس لیے ہمارے ائمہ مجتہدین کے ثواب کو کسی کیلکولیشن کے ذریعے سے آپ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے.
For this reason, those who study deen amongst our ummah, you cannot calculate their rewards.
Imam Abu Hanifa ne jo masle nikale, karod ha karod aadmi sekdon barson se ibadat kar rahe hain, kaun unke hisab ka batayega ki bhai us bande ko sawab kitna mila?
Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu, he explained this thousands of years ago. How many people are acting upon it? No one can count.
Rajulun ataa Allahu ilman, Allah pak ne jisko ilm diya aur wo phailata hai usko, is waste ke uski badi fazilat hai.
A man that Allah gave knowledge and he spread it because it has great virtue to spread.
علم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا علم اور اللہ کا قانون ہمیشہ اویلیبل ہونا.
What is knowledge? Knowledge is that Allah's rules and regulations be available to each and every person at all times.
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قانون زندہ رہے تاکہ جو جس وقت عمل کرنا چاہے اویلیبل ہو اس کے لیے.
Allah wants his deen to be available and the knowledge of it so that whoever wants to act upon it, whenever they have it available to
کسی بھی لائن سے,
in whichever way it is.
Ek subah ho gayi, itne sare logon ko alag alag masle pesh aa gaye.
Every morning each and every person has so many different.
Kisi ko ghusl ka, kisi ko wuzu ka, kisi ko taharat ka, kisi ko roze ka, kisi ko namaz ka, kisi ko zakat ka, kisi ko haj ka, umre ka, aur kisi ko nikah ka, kisi ko talaq ka, kisi ko inheritance ka, kisi ko hidanat ka, kisi ko radaat ka. Jitne masle kisi ko pesh aa, qanun ilahi kya hai, wahy ilahi kya hai, isme wo batane wala hona farz hota hai ummat mein.
So many different issues that each and every person faces every day about tahara, about salah, about hajj, about zakat, all the different branches of the deen. It is farz to spread the knowledge of that deen and let them know.
Ye wo secret hai jiski wajah se alim ki fazilat hoti hai.
This is the secret why the virtue of an alim is so high.
Fazlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Sarkar ne farmaya ki alim ki fazilat deendar aadmi par. Abid se murad deendar hai. Jo bedeen hai usse behtri hai. عالم کی فضیلت دیندار آدمی پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے.
The virtue of an alim upon a regular, obedient, right, dutiful slave of Allah is like the virtue of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upon the lowest of you.
اگر یہ جملہ حضور فرمائے نہیں ہوتے اور کوئی مولوی بولتا تو اس کی تو گردن مار دیتے ہیں.
If it wasn't Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said it, someone else, some alim said it, I think we would all attack him.
کیا بدتمیزی کر رہا ہوگا. حضور کی فضیلت اب کی امت پر کیسی ہے؟ مگر یہ حضور نے فرمایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس بات کے وزن کا, اس بات کی اہمیت کا کہ اللہ کے قانون کا زندہ رکھنا, ہر وقت اویلیبل رکھنا اس کو امت میں ہر وقت, یہ کتنا اہم ہے. اگر وحی الہی زندہ نہیں رہے گی تو دین پر لوگ چلنا چاہیں گے تو کیسے چل پائیں گے.
So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said this to explain the importance of this, that the deen be available at all times so that the slaves of Allah can act upon it.
اس کی وجہ سے اس کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تبلیغی ہے. عالم کی فضیلت اس لیے نہیں ہے, وہ تبلیغی بھی ہے, وہ شیخ بھی ہے, وہ دیندار بھی ہے. نہیں, قانون الہی کے محافظ ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے.
The virtue of an alim is not because he's part of tabligh, not because he's part of tasawwuf or any other kind of the deen, it's because he has the knowledge of the rules and regulations of Allah in him.
وہ سچا عالم ہے تو وہ ساری چیزیں رکھے گا, اس میں شک نہیں, لیکن اس کی اصل فضیلت کی بیس یہ ہے.
If he's a proper alim, he'll have knowledge of all the branches, but this is the base of his virtue.
اس سے معلوم یہ ہوا کہ کتنی اہمیت ہے, اس واسطے کہ علم ایسی چیز ہے تو جس کو اللہ نے علم دے دیا وحی کا, وہ رشک کے قابل ہے کہ وہ کیا کچھ کما کے لے جائے گا.
This is why the one who has been given the knowledge of wahi, he is to be envied.
اور جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور اس کو اس کے خرچ کرنے پر مسلط کر دیا.
And the man whom Allah has given wealth and he has forced him to spend.
وہ بھی قابل رشک ہے.
He is also qualified to be envied.
وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مال سے وہ کچھ کما لے گا جو اپنی جان سے اور صلاحیت سے نہیں کما سکتا تھا.
Because he can earn with his wealth but he cannot earn with his wealth.
اگر اس نے خرچ نہیں کیا ہے تو پھر کوئی کمال نہیں ہے اس میں.
If he didn't spend it, there's no virtue in that.
پھر تو وہ قارون کی وراثت ہے.
It's just like the inheritance of Qarun.
پھر تو فرعون کی وراثت ہے.
It's like the inheritance of Fir'aun.
پھر تو حامان کی وراثت ہے.
It's like the inheritance of Haman.
پھر تو شداد کی وراثت ہے.
It's like the inheritance of Shaddad.
پھر تو قوم شعیب کی وراثت ہے. پھر قوم عاد و ثمود کی وراثت ہے.
It's like عاد و ثمود.
پھر وہ کفرہ اور فسقہ کی وراثت ہے.
It's just like the rebellious and the disbeliever.
نہیں, وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے پر اس کو لگا دیا.
No, but rather that person that Allah has given wealth and forced him to spend it, and he spends it all the time.
کیونکہ ایسا آدمی وہ سب چیز لے لیتا ہے مال کے ذریعے سے جو کسی اور ذریعے سے اس کو نہیں مل سکتی تھی.
Because that person buys with his wealth, but no, he cannot do with anything else.
آپ حافظ اب نہیں بن سکتے.
He cannot,
لیکن آپ نے مال لگا کے ایک بچے کو حافظ بنا دیا.
But he put on his wealth to make a child
happy. آگیا نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پورا ہے.
Did his actions come in your account or not?
آپ عالم نہیں بن سکتے لیکن مال لگا کے عالم بنا دیا. بہت نمازیں نہیں پڑھ سکتے لیکن پیسہ لگا کے مسجد بنا دی. جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں آگے نہیں آگے. اتنی نمازیں اگر آپ عمر بھر پڑھتے رہے تو بھی جمع نہیں کر سکتے جتنے ایک سال میں جمع کر لیتا ہے مسجد بنانے والا. ایسے ہی ضرورت مندوں پر خرچ کرنا, مسلمانوں پر خرچ کرنا, اسلام کے تقاضوں پر خرچ کرنا, اچھی پبلشنگ پر خرچ کرنا, دین کی بات پھیلانے پر خرچ, یہ ساری چیزوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مسئلے مسائل چھاپ دینا. وہ جو مسئلے علماء سے اس نے سنے, اس نے اس کو چھاپ دیا اور لوگوں میں بانٹ دیا. جتنے لوگوں کو مل جائیں گے وہ فلائر اس کے دیے ہوئے, وہ سب کا ثواب اس فلائر بانٹنے والے کو جس نے پیسے خرچ کیے مل جائیں گے.
Similarly, in spending in each and every branch in need of this deen, if you, let's say, for example, spend a pamphlet and a person reads it, each and every person who reads it and gets the right knowledge, you get the reward of that action he makes.
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی تو غریب صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی.
When رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم explained the virtue of spending wealth in the path of the deen, then those that were poor among the Sahaba, they became very worried.
کہنے کہ اللہ کے رسول صحابہ اہل الدثور بھی درجات, یہ مال والے تو درجے لے گئے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جس کے لیے خرچ کر دے گا اس کا اس کو پورا ثواب مل جائے گا.
منجحد
الغازی فقط غزا, جس نے ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے پیسے لگا دیے تو وہ جتنی بھی محنت کرے گا اللہ کے راستے میں پورا ثواب اس کو مل جائے گا, حضور نے فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ غریب لوگ آئے کہ اس کا کیا حال ہے ہمارے پاس, ہم درجے ان کے برابر کمانا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. 200 مرتبہ پڑھا کرو, غریبوں سے یہ فرمایا. اور فرمایا کہ جو 200 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اس کو کوئی مال والا اوور ٹیک نہیں کر سکتا اس کے ثواب. تو وہ صحابہ تو سارے صحابہ تھے, مالدار صحابہ بھی صحابہ تھے, انہوں نے دیکھا غریب کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ, لیکن حضور نے بتا دیا, وہ تو خوش ہو گئے تھے صحابہ, غریب صحابہ. تو جتنے مالدار صحابہ تھے وہ بھی تسبیح لے کے بیٹھ گئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد, ان کے پاس بھی ٹائم تھا, مال بھی خرچ کرتے تھے پھر یہ تسبیح بھی پڑھنے لگے. پھر غریب صحابہ چلے گئے حضور کے پاس, کہنے لگے اللہ کے رسول غضب ہو گیا, وہ بھی پڑھ رہے ہیں اب یہ. حضور نے فرمایا اب اس کا کوئی علاج نہیں, اب یہ ان کی لک, یہ ان کی اپرچونیٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کو یہ نعمت دی تھی, انہوں نے اس سے بھرپور صحیح فائدہ اٹھا لیا. اسی لیے اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی میرے دوست. اور یہ فرمایا جو تم خرچ کرو گے اس میں تمہارا ہی ہے, میرا کچھ نہیں ہے.
And that's why Allah subhanahu wa ta'ala said, whatever you spend is for you, it's not for me.
وَمَا أَنفَقْتُمْ فَلِأَنفُسِكُمْ.
Whatever you spend is for yourself.
وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. اور یہ تو تم کو معلوم ہے کہ تم صرف میرے لیے خرچ کرتے ہو.
And you should know that nothing is spent except
وَمَا تُنفِقُونَ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. تین باتیں فرمائی, ایک تو یہ کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے, دوسری بات یہ فرمائی یہ تو تمہیں پتا ہے کہ خرچ کرتے ہو میرے لیے تبھی تمہارا فائدہ ہوگا, وہ تیسری بات فرمائی جو تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا دے دیا جائے گا.
Allah subhanahu wa ta'ala said three things, whatever you spend is for your own benefit. But then he said second thing with the condition, that must be with the for the pleasure and only for the pleasure of Allah. And third thing, whatever you spend will be repaid to you.
ایک ہے آخرت میں واپس دے دیا جانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں بھی واپس دینا برکت کے ساتھ اور دنیا میں بھی برکت کے ساتھ واپس دینا. یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے کہ اس کو آخرت کے ثواب کے علاوہ دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ مضمون ہے کہ جو تم سے لیا جا رہا ہے یوتکم خیر مما اخذ منکم, جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دیا جائے گا, جب یہ آیت اتری تو اس پر ایک واقعہ پیش آیا.
When this ayah was revealed that which you give you will be repaid in a greater than that. So the story related to it.
غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئے تھے.
In the expedition of Badr, حضرت عباس رضی اللہ عنہ was captured.
ابھی تک وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیے تھے.
He didn't openly become Muslim yet.
اور ابو جہل سے دوستی تھی.
And he had a friendship with Abu Jahl.
وہ پکڑ کے لے گیا.
And Abu Jahl caught him and took him.
تو بدر میں قید ہو گئے.
And he became captured.
تو بدر میں جو لوگ قید ہو گئے تھے ان سے مال لینا طے ہوا کہ اگر وہ فدیہ دے دیں تو مال لے کے ان کو چھوڑ دینا. اور ہر آدمی سے 20 مثقال سونا لینا.
And to, was 20 مثقال price for each ransom.
تو حضرت عباس سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے 20 مثقال سونا دے دو چھوڑ دو جو ضابطہ ضابطہ ہے آپ میرے چچا رہے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں کہاں سے دوں میرے پاس نہیں ہے پیسے. تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ام فضل کے پاس جو پیسہ آپ لگا کے آئے ہیں وہ کیوں نہیں دیتے. ام فضل حضرت عباس کی بیوی کا نام ہے. تو عباس نے فرمایا کہ بھتیجے تیرے کو کیسے معلوم, تجھے کیسے پتا اس کا کہ میں ام فضل کے پاس پیسے لگا کے آیا ہوں. کہنے لگے مجھے اللہ نے بتایا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تم سے لیا جا رہا ہے بے فکر رہو وہ دے دیا جائے گا. چونکہ اسلام تو میرے اندر پہلے سے آ چکا تھا, صرف میں نے ظاہر نہیں کیا تھا. تو میں نے دے دیا وہ اور چھوٹ گیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی برکات کا مشاہدہ شروع کیا. اللہ رب العزت نے 20 غلام مجھے دیے اور ہر غلام میرے لیے کماتا تھا اور ہر غلام ہر سال 20 مثقال سونا کما کے دیتا تھا. ہر سال دیتا تھا اور ہر غلام دیتا تھا 20 مثقال سونا جتنا ان سے لیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہوتا تھا. دل کا جذبہ اور خلوص صحیح ہونا چاہیے. نیت اگر ہماری صحیح ہو تو ہمارا اللہ کے لیے دیا ہوا مال کہیں نہیں جاتا. اس لیے میرے دوستوں مسلمان کا مال صرف چار جگہوں پہ لگتا ہے. یا تو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے لگے گا, یہ اس کا اصل مصرف ہے. اور مسلمان کے مال سے مراد مالدار مسلمان کا مال نہیں ہوتا ہے, مسلمان کو جو مال اللہ نے دیا ہے وہ مال. مولانا محمد عمر پالن پوری فرمایا کرتے تھے کہ مالی خرچ میں ہمیشہ غریب امیر سے آگے ہوتے ہیں. اور جانی مجاہدے میں ہمیشہ امیر غریب سے آگے ہوتے ہیں. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ غریب کے پاس 10 روپے ہیں, اس نے 10 روپے دے دیے اللہ کے لیے. امیر کے پاس 100 ہیں, اس نے 10 دے دیے. یہ دونوں 10-10, لیکن ایک نے 100% دیے ہیں اور ایک نے 10% دیے. اور اللہ کے پاس حساب آدمی کی اس ذاتی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا, خالی کوانٹیٹی کا نہیں ہوگا. اسی لیے ایک ایک ڈالر میں 10-10 ڈالر میں بھی جو برکتیں دیکھی گئی ہیں ساری دنیا کے دینی مدرسے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سب امیر لوگ ہی چلایا کرتے ہیں اداروں کو, نہیں, زیادہ غریب لوگ چلاتے ہیں. امیر بھی اپنی قسمت کے اعتبار سے حصہ لے لیتے ہیں, ورنہ امیر اپنی امارت کے اعتبار سے دینے بیٹھے تو لمبی چوڑی کہانی بنتی ہے. بہت وہ دکھاتا ہی نہیں. وہ ہاں جس نے دیا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اسے کتنا دیا ہے اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے, یہ کتنے دین کے لیے لگا سکتا ہے. اگر میں اللہ سے معاملہ کرنے جاؤں اور اپنی گنجائش کو دیکھوں تو پھر امیروں کے خرچ کا یہ انداز آپ نہیں دیکھ سکتے. وہ تو ادھر سے ادھر سے ایک پاکٹ جیب نکالیں گے, اس میں سے 100 کی نوٹ چھوڑ دیں گے, 50 کی نوٹ چھوڑ دیں گے, 20 کی نوٹ چھوڑ دیں گے, 10 کی نوٹ چھوڑ دیں گے, 5 کی بھی چھوڑ دیں گے, ایک ڈالر نکال کے مسجد کے ڈبے میں ڈالیں گے. اپنا تو انداز یہ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے میرے دوست. ہم اپنی بساط کے بقدر اللہ کے دین کی حمایت اور نصرت کا اظہار کریں اور اللہ کو دکھا دیں کہ واقعی ہمارے اندر کی زیل یہ ہے کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے کچھ ہو جائے. اور دوسری جگہ مسلمانوں کے مال کے خرچ کی عبادتیں ہیں.
And the second place where we should spend our wealth is ibadat.
Ibadat mein hamara maal lagta hai.
For ibadat we should spend our wealth.
Jaise masjid ke liye masjid mein namaz padhna ibadat hai, us bagair namaz masjid ki hoti nahi, wo liyaza masjid banana ibadat hai. To masjid pe jo hamara lagta hai wo nusrat e deen mein nahi aata, wo ibadat mein aata hai.
Like building a masjid, in a masjid ibadat is done. Building that masjid is doing ibadat.
Madrasa mein jo lagta hai wo nusrat mein aata hai.
That which we use in a madrasa, that's for the help.
Logon ko farak nahi maloom hai.
Many of us don't know the difference between that.
Aur uska martaba zyada hota hai.
And helping the deen, the nusra of the madrasa, that is great.
Aur zakat pe maal lagta hai to zakat di jati hai usse.
And third
wo ibadat hai.
Third we should spend for zakat.
Haj ibadat hai, haj mein maal lagta hai. اور تیسرے مسلمان کے مال کا مصرف ہے اس کی ذات اور اس کے بیوی بچے.
Third place the Muslim should spend his wealth for his spouse and his children.
مسلمان کا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا پورے صدقے کا ثواب ہے.
Muslim spending upon his family is complete صدقہ reward.
حتی اللقمہ تجعل فی فم امرأتک, یہاں تک کہ جو وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دے دے, اللہ پاک اس پر تجھے صدقے کا اجر و رحمت فرمائے.
So the point of that bite of food, morsel of food you bring to your wife's mouth, that is complete صدقہ.
لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف دین کے لیے لگانے کو کہتا ہے, بیوی بچوں کو دینے کو نہیں کہتا. بھائی بیوی بچوں کے دینے پر تو صدقے کا اجر ہے.
People think that Islam just tells us to spend it for the deen and not for our children and our wife. That's not true. Islam.
ہماری مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چونکہ بیوی بچوں پر دینے کا حکم ہے اس لیے بیوی بچوں پر ہی لگا دیتے ہیں اور یہ دوسری چیزوں کو بھولتے ہیں. شکایت اس بات کی ہوتی ہے.
Because we forget our families, that's why that's the complaint that comes.
اور چوتھی چیز ہے مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا.
The fourth thing is to spend upon the needs of the Muslims.
بیواؤں پر,
widows,
مقروضوں پر,
those that are in debt,
یتیموں پر,
upon the orphans,
فساد سے متاثروں پر,
and those that are in flood,
تعاون سے متاثروں پر,
and those that are in flood,
زلزلے سے متاثروں پر,
those that are in
مظلومین پر,
those that are oppressed,
اسارا اور قیدیوں پر,
those that are captured,
یہ بھی مسلمان کے مال کا مصرف. اس چار کے علاوہ مسلمان کے مال کا کوئی مصرف نہیں ہے. فضول خرچیاں, ریاکاری, فضول دعوتیں, اسراف, یہ ساری چیزیں جو مسلمان آج کرنے لگا ہے اپنی دولت کو, وہ اپنے لیے وبال جان خرید رہا ہے.
Useless spending and in terms of useless spending in all the different ways it comes is just a means of destruction for us.
اسی لیے دین کے جب تقاضے سامنے آئے میرے دوستوں تو ہمت اور حوصلے سے آدمی کو اللہ کے دین کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے.
When the needs of the deen come forth, each and every one of us needs to come forth and show our mission.
اور جب مسلمانوں کے لیے کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ اگر وہ خرچ کریں گے تو ان کی کچھ تاریخ بنے گی ورنہ ان کی تاریخ بگڑ جائے گی, ایسی سچویشن میں ان کی اہمیت اور ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے.
When the condition comes that Muslims will be wiped off without this spending, without these needs fulfilled, then it becomes even more of a need.
جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں کیا مسلمان اسٹیبلشڈ ہیں؟
The Muslim establishment where the great country we live in?
کیا اسلام اسٹیبلشڈ ہے؟
اسلام اسٹیبلشڈ ہے.
نہ مسلمان اسٹیبلش ہے یہاں پہ, نہ مسلم نہ اسلام اسٹیبلش ہے.
مسلمز اینڈ اسلام نیدر ون از کمپلیٹلی اسٹیبلشڈ ہیئر.
اور کسی بھی وقت تخطف کا ڈر رہتا ہے کہ ان کو اچک لیا جائے, ان کا حساب ان کو کھا کے ختم کر دیا جائے. آپ اندازہ لگائیے ہم کس نازک صورت حال میں ہیں. جو چیز اسٹیبلش ہوا کرتی ہے اس کے حالات الگ ہوتے ہیں.
That thing which is firmly established, its condition is different.
یہاں پر جو ہے مادیت جو ہے ملک بحیثیت ملک کے یہاں کی اقتصادیات اسٹیبلش ہے نا, تو کیسی کیسی یونیورسٹیز ہیں, کیسی کیسی ایجوکیشن دنیا کی پائی جاتی ہے, کیسے کیسے لیب پائے جاتے ہیں, کیسی کیسی ریسرچ پائی جاتی ہے, کیسی کیسی کمپنیاں پائی جاتی ہیں, تب جا کے یہ ملک جو ہے نا اسٹیبلش ہے اپنی فیلڈ کے اندر.
To see the materialistic advancement of this nation, we see the universities and we see the labs and the hospitals and all of those great institutions, then we see how established.
مسلمانوں کی کتنی یونیورسٹی پائی جاتی ہے اسلام کے بارے میں؟ پورے امریکہ میں کوئی ایک بڑی یونیورسٹی بتا دو آپ.
So one Muslim university in all of America.
کچھ بھی نہیں.
Nothing.
اس کا مطلب یہ کہ اسلام کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی.
That means we Muslims and Islam has nothing here.
بڑی مشکل سے اگر کئی سو دو سب اپنا یہ دارالعلوم ہے نیو یارک کا, اس میں ایک دو سو بچے پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے پاس کچھ بچے پڑھتے ہیں, کہیں اس کے پاس تھوڑے سے بچے پڑھتے ہیں, یہ شمار ہے کچھ اس کا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی شمار ہے یہ؟ ये तो बिल्कुल बिल्कुल बेबीज हैं, ये छोटे बच्चे हैं। बहैसियत मुसलमानों के लाखों की तादाद में, मिलियनों में मुसलमान आ गया, उसके पास कोई जो है ना कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई आलिम बनने का निजाम नहीं है, कोई मुफ्ती बनने का निजाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है इस्लामियात के ऊपर। मैंने दोस्तों क्या हालत है हमारी यहाँ पे।
We have no university. All these things that we see 200 children here, 100 few here, few there. That doesn't mean anything. Those numbers are total, are completely infants in front of the millions of Muslims.
पूरे मुल्क पे नजरदारों कहीं नहीं है।
Look at the national level, there's nothing here.
मस्जिदें कैसी हैं? ज्यादातर तो हम बेसमेंटों में नमाज पढ़ रहे हैं।
In many cases, we're playing.
इसका नाम इस्लाम का establish होना है?
It's called Islam establish.
ये ऐसी मस्जिदें तो दो चार ही हैं कहीं कहीं।
They are like these kind of masjids are few.
बिल्डिंगों के नीचे बेसमेंट में जहाँ पे आम हालतों में लोग जाते बने, वहां तो हमारी नमाज नहीं हो रही।
Many places we just pray in mere basement.
तो इसका मतलब क्या बना कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं।
We have to see what condition.
ये इब्तदाई हालत है। इस वक्त अगर मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी, वल्लाह अज़ीम तारीख उनको भुलाएगी नहीं। उनके मुजरिमाना इस गफलत का खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा और उनकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा।
When the beginning stages in this nation, if we don't come forth and we don't establish the institutions, then history will never forgive us. We will have to take the consequences of this negligence later on.
दीन की खिदमत रखना है, जिंदा दीन को जिंदा रखना है, तो यहाँ उलमा यहाँ पैदा हो, मुफ्ती यहाँ पैदा हो, और बगैर उलमा और मुफ्तियों के कंटिन्यू पैदा हुए कि कोई भी जगह इस्लाम जिंदा नहीं रहता।
To keep the service of the deen alive, we must have ulama and mufti al-islam born in this country, within these borders.
ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है, और मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। एक छोटा सा इदारा शरिया बोर्ड का कायम किया तो कैसी उनकी मुआशरत है, कैसे उनके मामलात हैं, कैसे उनके अखलाक हैं, कैसे उनकी शादी ब्याह की लाइफ है, कैसे उनके बच्चों की परवरिश और सरपरस्ती का अंदाज है। सुबह से लेकर शाम तक केसेस ही केसेस आते हैं हमारे पास भी शरिया बोर्ड में। बहुत मुसलमान बेतबार मजहब के खस्ता नाजुक हालत में है।
We see the condition of the Ummah. We saw these presentations about the different services. Those needs that the Ummah is in right now, that all those issues related to the societal matters, related to their parenting, related to their children relations, the biha, all of these different needs, we get faces every day, morning to night. The Muslims are very sensitive and in that situation.
40s में भी मुसलमान आए थे, 30s में भी आए थे, 50s में भी आए थे, लेकिन उनसे गफलत हो गई। उस वक्त ये करने के काम थे जो इस वक्त हमको करना पड़ा। अगर वो उस वक्त वो कर लेते तो हम अगले स्टेज पे होते।
अगर
वो गुजर गए उन पे रोने से फायदा नहीं है।
They pass by, crying upon them.
उन पे अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह उनको माफ कर दे। मगर अल्लाह उनको माफ करे फिर हमारी आने वाली नस्लें हमें ये कहें कि अल्लाह उन्हें माफ करे, ये कोई तुक है?
We're saying Allah forgive them. Do we want just merely that the next generation just says only that they were negligent, the forgive them?
हजारों लाखों की तादाद में मुर्तद हो रहे हैं।
And thousands of Muslims.
पूरी दुनिया में ढंडोरा है कि अमेरिका में इस्लाम फैल रहा है, लोग मुसलमान हो रहे हैं।
The whole world is saying many Muslims are coming into America.
मुझे सिर्फ एक दिन का हिसाब बता दो कि मुसलमान कितने आए और ये देख लो कि मुसलमान कितना गया इसमें से।
In any one day, give me the calculation of how many Muslims came in, how many left.
एक एक बड़ी बड़ी सिटी में हजारों लाखों मुसलमान आया और पकड़ने को जाए तो लाख डेढ़ लाख से मिलता नहीं ज्यादा। 10 लाख मुसलमान आ गए, 5 लाख मुसलमान आ गए, पकड़ने को जाइए तो 1 लाख हाथ में आ रहा है, बकिया 4 लाख कहाँ गया?
Any Muslim, you go to any city, any nation, any country, any city, you see thousands, any state, thousands and millions came. You go to look, you only find a few thousand, few hundred. Where did the rest go?
हजारों लाखों की तादाद में लोग इस्लाम से निकल रहे हैं।
Thousands are going out of the deen.
उसको हम काउंट नहीं करते हैं।
We don't count that.
और शुतुरमुर्ग की तरीके से अपना सर जो है ना रेत में डाल देते हैं, ऐसा समझते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा।
We hide our heads in the ground and we think no one can see us.
ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त भाइयों, ये हमारी जिम्मेदारी ही अल्लाह पाक पूछेगा।
This is our responsibility and Allah.
इसलिए दीन के लिए मेहनत करना है।
That's why we must serve this deen.
और दीन के तकाजों पे लब्बैक कहना है।
And we must come forth with this deen.
और दीन के तकाजों पर लब्बैक कहने के लिए अपनी जान और माल दोनों को लगाना है।
And presenting yourself for the deen, we must bring it.
और अल्लाह तबारक व तआला से अच्छी उम्मीद रखनी है।
And we must hope the best from Allah.
और अल्लाह से दुआ भी करनी है।
And we must ask from Allah.
और अल्लाह से कबूलियत भी मांगनी है।
And we must ask for acceptance from Allah.
अल्लाह कबूल फरमाए तभी कबूलियत है, वरना वो चीज मकबूल नहीं होती।
Allah doesn't accept it, it will never be.
हमारा माल मकबूल होगा अल्लाह के कबूल करने पर।
If Allah accepts it, then it will be acceptable.
अगर अल्लाह कबूल न करे तो हमें तौफीक नहीं होगी।
If Allah doesn't accept it, we will never get ability to do it.
हमने अपने پیسے بچا لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بیوقوف بنا لیا. میں نے اپنے پیسے بچا لیے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ منافقین کے صف میں چلا گیا. اس واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں منافقین سے لینا نہیں چاہتا. یہ قرآن پاک میں کبھی بھی اللہ کے دین کے لیے جب تقاضا ہے جان کا مال کا پیچھے ہٹنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے.
When the needs of the Muslims come in their bodily form and in their wealth form moving back and going away from it, it's a very dangerous sign.
وہ علامت ہوتی ہے اس کی مال میں نحوست کی. وہ علامت ہوتی ہے اس کی جان میں نحوست کی.
It's a sign that there is bad fortune in his wealth and in his body.
اس کے گناہوں کے اثرات کی.
It's a sign of his sins.
کہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے اللہ پاک محروم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اور جب اللہ سے بندہ توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کی جان و مال کو قبول کرتے ہیں. پھر اس کو بڑی بڑی توفیقات دیتے ہیں, راستے نکالتے ہیں, اس کو ترکیبیں سجاتے ہیں, ترکیب سجاتے ہیں. وہ ایسا ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے کہ اپنی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ کے دین کے تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ ایمان والوں تمہارے بیوی بچے تم کو اللہ کی بندگی اور اطاعت سے غافل نہ کریں. اس وجہ سے میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ تم کو تمہاری بیوی بچے غافل نہ کرے. پھر یہ فرمایا وانفقوا مما لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم. اللہ کی اطاعت کرنے سے, یہاں ذکر سے مراد طاعت ہے, وہ کرنے سے بیوی بچے نہ روکے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفقوا خرچ کرو, تو خرچ کرو تم, خرچ کرنے میں بیوی بچوں کی طرف ایسا دھیان مت دو کہ خرچ کرنا رک جائے تمہارا. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے خرچ کر دو کہ موت آ جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کہنے لگے کہ پروردگار ٹائم دے دیتے تھوڑا تو میں خرچ کر دیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا. ولی یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. اوذو بالیورز
لیٹ نوٹ یور وات ان یور چلڈرن ڈسٹریکٹ یو فرام دی ذکر دی اوبیڈینس اف اللہ سبحانہ و تعالی. ہوویور ڈز دیٹ از ا کمپلیٹ لوزر. سو واٹ شڈ یو ڈو ٹو کیپ یور اوور کیپ یور سیلف اوے فرام دیٹ. اسپینڈ اینڈ اسپینڈ بیفور دیٹ ٹائم کمز. وین ہز ڈیتھ کمز اینڈ ہی سیڈ او اللہ گیو می انادر چانس, آئی ول اسپینڈ, آئی ول اسپینڈ, آئی ول اسپینڈ. بٹ وین دی ٹائم اف ا پرسن کمز اٹ ول ناٹ بی ڈیلیڈ اور ناٹ بی فور گون ا سنگل مومنٹ اینڈ اللہ نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی
ڈو. یہی حال عورتوں کا ہے کہ خرچ کی ذمہ داری, نصرت کی ذمہ داری عورتوں پر ان کی حیثیت کی بقدر ہے. ان سے بھی تقاضا ہوتا ہے کہ تم بھی اللہ کے دین کی نصرت میں مت حصہ لو.
And the same responsibility of the help of the deen and spending in the path of Allah is upon women just like upon men upon their own situation.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چندہ فرمایا کرتے تھے, چندہ سنت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to do fundraising.
اور حضرت بلال فرماتے ہیں کہ عورتوں میں چندے کے لیے بیان فرماتے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to give bayan to fundraising
amongst women. مطلب کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں چندے کے لیے بیان کرتے ہیں تو کوئی قرت, کوئی اپنے کان کی بالیاں اور کوئی اپنے ہاتھ کے زیور, کوئی اپنے گلے کے زیور وہ پیش کر دیا کرتا تھا. حضرت بلال وعدہ کا ترمذی شریف کی روایت ہے, دیکھ لیجیے آپ اس میں, کہ عورتیں پورا حصہ لیا کرتی تھیں اپنی استطاعت کی بقدر کیا دین کی نصرت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے.
Bilal ibn Rasulullah said, when Rasulullah used to give supermarket amongst the women, they used to give their earrings and their necklace and their jewelry. The women would never be behind or spread according to their own situations.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت موقع دیا اور بڑی خدمت کی ہے عورتوں نے دین کی. میرے بھائی مجھے ایک چھوٹا سا قصہ سنا کہ ہم تشکیل کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑی مسجد ہے, تاج المساجد.
In India we have a very, very big masjid.
وہ جامع مسجد دلی سے بھی بڑی ہے. پورے ہندوستان میں اتنی بڑی مسجد نہیں
ہے
بلکہ پورے پاکستان میں بڑی ہے. بادشاہی مسجد سے بھی بڑی ہے. وہ مسجد صرف ایک عورت کی بنائی ہوئی
ہے
اور انہوں نے اپنے مہر سے بنایا. بیگم نواب نے, نواب بھوپال کی جو بیگم تھی انہوں نے اپنے مہر سے وہ مسجد بنوائی تھی. خالی اس کی میناریں تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی تو اس کو صحیح کرنے کے واسطے ابھی چند سال پہلے مولانا عمران خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کوشش کی. میناریں صحیح کرنے کے لیے 7 کروڑ روپیہ لگا. پانچ ہزار آدمیوں کے وضو کرنے کی جگہ بنائی
تھی.
اللہ پاک نے جب دیا ان کو تو انہوں نے کیا بھی ایسا. اس لیے میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اللہ کے دین کی نصرت میں حصہ لیں. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کمانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے پاس ذخیرہ کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, دین کے کام ہو جائے ہمارے اس ملک میں, مسلمانوں کے تقاضے پورے ہو جائیں, بچوں کی تعلیم اور تعلیم و تربیت کا نظم صحیح ہو جائے, مسلمانوں کے جو مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پوری ہو جائے, مسلمانوں کو حلال کھلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ قابو میں آ جائے. اس لیے میرے دوستو جو تقاضا ہمارے سامنے آئے ہم اس میں لبیک کہیں, کریں گے انشاءاللہ سب ساتھی انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے, ایک کو بھی میرے دوستو چھوٹنا نہیں ہے. ہمارے سامنے شریعہ بورڈ کا جو تقاضا آیا ہوا ہے بڑے مجاہدے سے یہ لوگ لگے ہوئے میرے بھائی, چھ چھ مہینے سے ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں, 60,000 کے مقروض ہیں یہ, ایک ایک سال کی بھی تنخواہ ان کو نہیں ملی ہے مگر یہ لگے ہوئے رہے اپنے کام سے. یہ بےچارے کب تک قربانی دیں گے, ہم کچھ بھی حصہ نہیں لیں گے ان کے ساتھ. ہمارا اپنا کام بنتا ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں, ان کو جگہ کی ضرورت ہے, ادھر ادھر در در پھر رہے ہیں, پہلے یہاں تھے یہاں سے انہوں نے خالی کرایا وہاں چلے گئے, وہاں اتنا چھوٹا کمرہ ان بیچاروں کا ہے کہ ہم کو مہمان کے طور پر رکھ بھی نہیں سک رہے, یعنی کہ مطلب وہاں آپ کو ہم اس لیے نہیں دے رہا کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, وہ مولانا جمال الدین صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوں, ایک کمرہ نہیں ہے. شریعہ بورڈ 9 سال سے کام کر رہا ہے اور اس کی سروسز آپ دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کی تنخواہیں 6-6 مہینے نہیں ہوتی, اور تنخواہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ, وہ بولنے کی چیز نہیں, تنخواہ ایسی چیز ہے کہ وہ بولنے کی نہیں ہے اس وقت امت کو کہ بھائی ہمارے عالم کو ہم دے کے آتے ہیں اس کی خدمت کیا ہوتی, کچھ بھی بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے, لیکن تو یہ تقاضے ہیں ہمارے سامنے, $60,000 کے یہ مقروض ہیں اس وقت, ان کو جگہ چاہیے, ان کو اخراج ایکسپینسز چاہیے. اب یہ جتنی سروسز فری دے رہے ہیں تاکہ امت میں اعتماد بحال ہو اور لوگ کم از کم حلال کھانے کے عادی ہو جائیں, اس میں خرچہ نہیں ہوتا, اس میں ٹول نہیں آتے, اس میں گیس نہیں لگتی, اس میں سفر کرنا نہیں پڑتا, اس میں ہم سے پوچھو, ہمارے پاس بھی فری سی ہے سروس, بہت پیسہ پلین سے جانا پڑتا ہے, بہت سے سلاٹر ہاؤس اس کو دیکھنے کے واسطے کسی سے پیسہ نہیں لیتے, تو کر لیتے تو ہیں آپ ہی لوگوں سے لیکن اس راستے سے لیتے ہیں کہ بھائی تم ڈونیشن دو ہم کو یہ کام کرنے دو. اگر ہم تھوڑا تھوڑا سا میرے دوستو تھوڑا سا حوصلہ کر لیں, ہمت کر لیں, اللہ پاک آسان فرمانے والا ہے, صرف آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی ہمت ہے آپ کو دے, اگر ان میں جتنے ساتھی یہاں پر ہیں ہر ساتھی شروع کر دیں, آپ فائل وہ دینا کیا بولتے ہیں فارم دینا شروع کر دیجیے, جتنے ساتھی ہمارے پاس ہیں, میں میرے دوستوں یہ گزارش کرنے کی ہمت کروں گا آپ بزرگوں سے, چونکہ میں جانتا ہوں کہ نیو یارک کے مسلمانوں کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور دل تو بہت ہی بڑا ہے ان کا, بشرطے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہاں لگانے کی جگہ ہے. ہم میں سے ہر آدمی 10-10,000 کی ذمہ داری لے سکتا ہے, ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دے سکتے ہیں, 2 قسطوں میں دے دو, 3 قسطوں میں دے دو, سال بھر میں دے دو, ایک آدمی 10,000 کی ذمہ داری اپنے جیب سے لے لے یا اپنے خاندانوں سے دینے کے لے لے, مگر ایسی ذمہ داری لے کہ پورا کرنا ہے. میرے دوستو عمارت بھی آ جائے گی, چھوٹا موٹا مکان بھی آپس بھی مل جائے گا, ان کے قرضے بھی اتر جائیں گے اور ان کی سیلری وغیرہ کا انتظام بھی ہو جائے گا, ان کے سفروں وغیرہ کے اخراجات بھی نکل آئیں گے, ساری چیزیں ہو جائیں, کچھ مشکل نہیں ہے. اگر ہم 10,000 کا ارادہ کریں تو اللہ مدد فرمانے والا ہے, آپ اپنے سے بھی ارادہ کر سکتے ہیں, اس کو ایڈجسٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں, ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اپنے دوست احباب سے ذہن بنا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں 10,000 لا کے دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں, ایسے ہو سکتا ہے. ایسے باہمت لوگ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اپنے ارادوں کا اظہار کریں کہ کون بھائی $10,000 اللہ کے لیے شریعہ بورڈ کو دینے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اس کی جان میں مال میں عزت میں روزی میں برکت عطا فرمائے. ہمت کر کے اظہار کرو, دوسروں کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ آمادگی کا بھی باعث ہوگا اور دوسرے کے نام دینے کا ثواب اس کو مل جائے گا, اور صدقہ انتب دو صدقات فن ماہیا, اگر ظاہر کر دو تو بھی بہت اچھی بات ہے, نہ ظاہر کرو تو بھی بہت اچھی بات ہے, یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے. اس لیے اپنے اخلاص کو محفوظ رکھتے ہوئے اظہار بھی کرو کہ کون کون بھائی 10,000 دینے کو تیار ہے. فرمائے اللہ جزائے خیر دے, بتاؤ کون پہل کرتا ہے.
ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے, اللہ آپ کے دین کے کام میں حصہ لینے کو قبول فرمائیے, انشاءاللہ جن ساتھیوں نے حصہ لیا ہے ان کو بھرپور جزائے خیر مرحمت فرما دیے, اور جو حصہ نہیں لیا ہے یا اللہ ان کو بھی توفیق مرحمت فرما دیجیے. میں مولا کریم کرم کا, رحم کا, معافیت کا, یسم کا, سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرما دیجیے. اور اس پروگرام میں کافی قدیم جن ساتھیوں نے بھائیوں نے حصہ لیا ہے, بھاگ دوڑ کی ہے, دوڑ دھوپ کی ہے, پروردگار ان سب کی مسائل اور کوششوں کو قبول فرمائیں گے. اللہ اس ملک کے زندہ اسلام کو زندہ فرما دیجیے, ہدایت کو عطا فرما دیجیے, برادران ملک کو اسلام کی توفیق نصیب فرما دیجیے, مسلمانوں کو ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کا حوصلہ نصیب فرمائیے. اے اللہ اسلام کے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہمیں بنا دیجیے. اے اللہ دین کے تقاضوں پر لبیک کہنے کی ہمت اور ضرورت ہمیں نصیب فرمائیے, اس کے حوصلے اور عزائم ہمیں نصیب فرمائیے, اس کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, اپنے بچوں کی دینی تعلیم طلبے کی فکر ہمیں نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے تمام امور زندگی کے اندر دین کو سامنے رکھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے, اور اس میں علماء سے اگر خدمت دینی پڑے تو بھرپور سے خدمت دینے کی توفیق عطا فرمائیے. کرم کا, رحم کا معاملہ فرما کر ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائیے, ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرمائیے, ہر ایک کو اللہ ادارے کی معاونت کی توفیق نصیب فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ علیہ مبارک علی سیدنا مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.